الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت کا کلام ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے، انسانیت کے نام ہے، یہ کتاب ہدایت ہے. جو انسان اس کتاب کو پڑھے گا وہ ہدایت پائے گا. اللہ نے اس کتاب کو بھیجا اس لیے ہے کہ گمراہ لوگ سیدھے راستے پہ آ جائیں، بھولے بھٹکے اپنے اللہ تک پہنچ جائیں، جو کارِ مزلت میں پڑے ہوئے ہوں وہ اوجِ ثریا پہ پہنچ جائیں. ہماری نظر بس پہ پڑتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سواریوں کو ایک شہر سے دوسرے شہر تک پہنچاتی ہے. ہماری نظر ٹرک پہ پڑتی ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ سامان کو ایک شہر سے دوسرے شہر تک پہنچاتے ہیں. جب ہماری نظر کرین پر پڑتی ہے تو ہم سوچتے ہیں یہ زمین پہ پڑی ہوئی چیز کو اونچی جگہ پر اٹھا کر پہنچا دیتی ہے. قرآن مجید اللہ کی وہ کتاب ہے جو زمین پہ گرے ہوئے انسان کو عرش تک پہنچا دیتی ہے، اوج ثریا پہ پہنچا دیتی ہے. یہ کتاب ہدایت ہے، یہ دستور حیات ہے، یہ منشور حیات ہے، بلکہ سچ بات کہوں یہ انسانیت کے لیے آب حیات ہے. اللہ نے اس کتاب کو بھیجا اسی لیے ہے. ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے قوموں کو بلندی عطا فرماتے ہیں. یہ کلام اللہ بھی ہے اور کتاب اللہ بھی ہے. جیسے آپ کے پاس ایک ٹیکسٹ میسج آتا ہے لکھا ہوا، وہ ٹیکسٹ میسج ہوتا ہے، اس میں اور وائس میسج کے اندر فرق ہوتا ہے. وائس میسج کے اندر بندے کی آواز ہوتی ہے. تو پہلے جو کتابیں آسمان سے اتری وہ اللہ کی کتابیں تھیں، لیکن قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، کلام اللہ. حدیث پاک میں ہے تبرک بالقرآن فإنه کلام اللہ، قرآن سے برکت حاصل کرو، یہ اللہ کا کلام ہے. چنانچہ ایک بادشاہ گزرا ہے نوشیروان، اس کے دروازے پر ایک دیہاتی آدمی آ گیا، عربی تھا. دربان نے پوچھا بھئی تم کون ہو؟ کہتے جی میں ایک عام عرب ہوں، بادشاہ سے ملنا چاہتا ہوں، میری کوئی اوقات نہیں، حیثیت نہیں ہے. تو اس نے بادشاہ کے پاس بھیج دیا. اب تھوڑی دیر بادشاہ نے اس سے حلم کلامی کی، تو بادشاہ نے اس سے پوچھا بھئی تم کون ہو؟ کہنے لگا جی میں سید العرب ہوں، عربوں کا سردار ہوں. تو بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ دربان نے تو مجھے رپورٹ دی تھی کہ یہ ایک عام عرب ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں عربوں کا سردار ہوں. تو بادشاہ نے اس سے وضاحت طلب کی، بھئی پہلے تیرا بیان یہ تھا اور اب تیرا بیان یہ ہے. اس نے کہا بادشاہ سلامت بالکل ٹھیک، جب میں آیا تھا تو ایک عام عرب تھا، پھر مجھے آپ کے ساتھ ہم کلامی کا شرف مل گیا، اب میں عام عرب نہیں رہا، اب میں عربوں کا سردار بن گیا ہوں. ایک عام آدمی اگر بادشاہ کے ساتھ ہم کلامی کر لیتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میرا مقام اتنا بڑھ گیا. اور قرآن مجید تو اللہ کے ساتھ ہم کلامی ہے. حدیث پاک میں ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی بندہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں حمدنی عبدی. پھر بندہ پڑھتے ہیں الرحمن الرحیم، اگلی آیت اللہ اس کا بھی جواب دیتے ہیں. پھر تیسری آیت، یعنی جیسے ٹیلی فون پہ آپ بات کرتے ہیں آگے دوسرا بندہ بات کرتا ہے تو ہم کلامی ہو رہی ہوتی ہے، بالکل اسی طرح جو بندہ قرآن مجید پڑھ رہا ہوتا ہے یہ بھی پڑھ رہا ہوتا ہے، اس کے جواب میں اللہ بھی ہم کلامی فرما رہے ہوتے ہیں. تو اللہ رب العزت سے ہم کلامی کتنا بڑا مقام ہے بندے کا. یہ وہ نعمت ہے جو فرشتوں کو حاصل نہیں ہے. فرشتے قرآن مجید سن کے سمجھ سکتے ہیں, پڑھ نہیں سکتے. فرشتوں میں سے صرف اللہ نے جبریل علیہ السلام کو یہ صفت دی کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ دور کیا کرتے تھے. اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جہاں کوئی بندہ قرآن پڑھتا ہے تو فرشتے بھاگ کے آتے ہیں, آؤ دیکھو اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے, اور اس کے قریب ہجوم لگ جاتا ہے فرشتوں کا, اور فرشتے اس کے قریب ہوتے ہوتے حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرآن پڑھنے والے بندے کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیتے ہیں. یعنی آسان لفظوں میں کہیں کہ اس کے ہونٹوں کو کس کرتے ہیں, اس کے ہونٹوں کو چوم لیتے ہیں کہ یہ کیسا خوش نصیب بندہ ہے, اس کے ہونٹوں سے اللہ کا کلام نکل رہا ہے. فرشتے ہونٹوں کو بوسہ دیتے ہیں. اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ لوگ گانا گانے والی عورت کے گانے کو اتنا غور سے نہیں سنتے جتنا غور سے اللہ کسی بندے کے پڑھے ہوئے قرآن کو سن رہے ہوتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ, ہم قرآن مجید پڑھیں اور اللہ رب العزت غور سے سنیں, اس سے بڑا مرتبہ اور کیا ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. مدینہ طیبہ میں ایک قاری تھے, امام عاصم رحمت اللہ علیہ, ان کے منہ سے بہت خوشبو آتی تھی. لوگ سمجھتے تھے منہ میں الائچی رکھتے ہیں یا کوئی اور چیز جس کی وجہ سے خوشبو آتی ہے. اب ایک دن ایک شاگرد تھا, وہ پیچھے پڑ گیا, حضرت آپ کے منہ سے خوشبو آتی ہے, آپ منہ میں کیا رکھتے ہیں؟ بھئی میں کچھ نہیں رکھتا, حضرت پلیز بتا دیں. وہ بھی کوئی لسوڑا ٹائپ بندہ تھا, چپک ہی گیا. حضرت بتا دیں, حضرت بتا دیں. جب اس نے بہت تنگ کر دیا تو امام عاصم رحمت اللہ نے فرمایا کہ سنو, حقیقت یہ ہے کہ مجھے ایک رات خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عاصم تم میری مسجد میں اللہ کا قرآن پڑھاتے ہو, لاؤ میں تمہارے لبوں کو بوسہ دوں. جس رات سے نبی علیہ السلام نے میرے لبوں کو بوسہ دیا اس وقت سے میرے منہ سے خوشبو آتی ہے, میں منہ میں کچھ نہیں ڈالتا, قدرتن خوشبو آتی ہے. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان لبوں کو بوسہ دیتے ہیں جو قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں. قرآن مجید کے کچھ ہمارے اوپر حقوق ہیں, ان میں پہلا حق ہے قرآن مجید کے اوپر ایمان لانا کہ یہ اللہ کا کلام ہے, اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کی آخری کتاب ہے, اور یہ 30 پاروں پہ مشتمل کتاب ہے. اس کتاب کے اندر نہ کوئی رد و بدل ہو سکتی ہے, نہ کوئی تحریف ہو سکتی ہے, کسی نے اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کی. جو قرآن ہمارے مجید ہے, پاس ہے, یہ وہی قرآن مجید ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تھا. بغیر کسی تبدیلی کے یہ آج تک دنیا میں محفوظ موجود ہے, اس لیے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے. قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے خود لیا ہے. انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون, اس کتاب کو ہم نے ہی نازل کیا اور اس کی حفاظت کے ہم ہی ذمہ دار ہیں. جب اللہ اس کی حفاظت کا ذمہ لے رہے ہیں تو اب بتائیے اس میں کوئی تحریف ہو سکتی ہے؟ ممکن ہی نہیں. لہذا یہ قرآن مجید محفوظ کتاب ہے جو نبی علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک دنیا میں محفوظ چلی آ رہی ہے. قرآن مجید کا دوسرا حق ہے اس کی تلاوت کرنا. ہر مسلمان پر یہ حق ہے کہ وہ سال میں 2 مرتبہ قرآن مجید کو پورا مکمل پڑھے, الف لام سے لے کر الف لام میم سے لے کر والناس تک. 2 مرتبہ پورے سال میں پڑھنا یہ قرآن مجید کا حق ہے. اگر کوئی بندہ نہیں پڑھے گا اس سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا. جبریل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کے ساتھ 2 مرتبہ قرآن مجید کا دور کیا تھا, آخری مرتبہ. تو ہر بندے کو سال میں 2 مرتبہ قرآن مجید مکمل پڑھنا چاہیے. 2 مرتبہ رمضان شریف میں پڑھ لے تو بھی کام ہو گیا, 1 مرتبہ رمضان میں پڑھ لے, 1 بقیہ سال میں پڑھ لے تو بھی ہو گیا. پورے سال میں کم از کم 2 مرتبہ قرآن پاک پڑھنا چاہیے. और अगर ज्यादा पढ़े तो ज्यादा की कोई हद नहीं, जितना पढ़ेगा उतना अजर और सवाब मिलेगा। बाल बुजुर्गों ने बहुत कसरत के साथ कुरान मजीद पढ़ा है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह अपने बारे में खुद बताते हैं कि मैं एक मरतबा मक्का मुकरमा से मदीना तैयबा गया और मुझे रास्ते में 16 दिन लगे और मैंने 16 दिनों में 16 मरतबा कुरान मजीद पढ़ लिया। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का रमजान में मामूल था कि हर रमजान में 63 कुरान मजीद मुकम्मल पढ़ते थे, एक कुरान मजीद दिन में, एक कुरान मजीद रात में, 30 ضرب 2 = 60 हो गए, और 3 कुरान मजीद तरावी की नमाज में। तो 63 कुरान मजीद का मामूल था पूरे रमजान में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस मजमे में कई ऐसे भी उलमा तलबा है जो अपने हालात का खत मुझे लिखते हैं, उन्होंने मुझे इस मरतबा भी लिखा, हमारा जी रोजाना एक कुरान मजीद पढ़ने का मामूल है। वो जिंदा मौजूद है इस वक्त, एक कुरान मजीद रोज इस रमजान में पढ़ते रहे, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और 10 पारे 15 पारे रोज पढ़ना, ये तो बहुत लोगों ने अपने हालात में लिखा कि हमारा रोज का मामूल 15 पारे का है, 20 पारे का है, 10 पारे का है। यह खुशनसीबी है इंसान जितना कुरान मजीद पढ़े। और एक बात ध्यान में रखिए कि जितना दिल साफ होगा उतना कुरान मजीद ज्यादा पढ़ने को दिल करेगा। जैसे अच्छा खाना होता है ना, तो जो खाने के शौकीन होते हैं उनका जी नहीं भरता, इसी तरह कुरान मजीद ऐसी किताब है, इसके पढ़ने से पढ़ने वाले का दिल नहीं भरता और दिल चाहता है पढ़ूं और पढ़ूं। गर्मी के मौसम में आपको कोई आइसक्रीम दे खाने के लिए तो आप कैसे खाते हैं? हर लुकमा खाने पे मजा आता है। बिल्कुल कुरान मजीद का यही मामला है। अल्लाह वाले जब कुरान मजीद पढ़ते हैं तो कुरान मजीद की हर हर आयत के पढ़ने पे उनको मजा आता है, लुत्फ आता है उनको। एक सहाबी के बारे में वाकया है कि नबी अलैहिस्सलाम ने उनके जिम्मे लगाया कि तुम रात को पहरा देना, ऐसा ना हो कि दुश्मन आए और रात को हमला कर दे। वो एक चट्टान के ऊपर खड़े हो गए और उन्होंने कुरान मजीद पढ़ना शुरू कर दिया। उधर से दुश्मन भी आ गया, दुश्मन ने एक तीर मारा, वो उनको लगा, खून निकला और वो कुरान पढ़ते रहे, फिर दूसरा तीर मारा, फिर तीसरा तीर मारा, हत्ता कि उन्हें यह महसूस हुआ कि मेरे जिस्म से इतना खून निकल जाएगा कि मैं बेहोश होकर गिर जाऊंगा और लोगों को मैं जगा नहीं सकूंगा, बता नहीं सकूंगा, तो मेरे फर्ज मनसूब में कोताही हो जाएगी। तो उन्होंने फौरन नमाज का सलाम फेरा और लोगों को जगाया कि भाई दुश्मन करीब है, और कहने लगे अल्लाह की कसम अगर मुझे अपने फर्ज मनसब में कोताही का डर ना होता, मैं तीरों पे तीर खाता रहता, सूरह कहफ को मुकम्मल पढ़े बगैर नमाज खत्म ना करता। कितना उनको मजा आता होगा कि तीरों पे तीर लगते रहे परवाह नहीं, लेकिन मैं सूरह कहफ को मुकम्मल पढ़ने के बाद सलाम फेरूंगा, उससे पहले नहीं फेरना। एक हदीस मुबारक में आता है कि एक सहाबी थे, उनका घर छोटा सा था, सेहन में चारपाई पर बच्चा लेटा हुआ था और करीब घोड़ा भी बंधा हुआ था, और चारपाई की साइड पे इन्होंने मुसल्ला बिछाया हुआ था और ये तहज्जुद पढ़ रहे थे। अब जब तहज्जुद में कुरान पढ़ते तो दिल चाहता कि जरा ऊंचा पढ़ूं, थोड़ा जहर से पढ़ूं, लेकिन जब ये जहर से पढ़ते तो घोड़ा बिदकने लगता, डर होता कि ये घोड़ा बच्चे को लात मारेगा, तो वो आहिस्ता पढ़ते, फिर आहिस्ता पढ़ते तो दिल मचलता कि ऊंचा पढ़ो, फिर ऊंचा पढ़ते फिर घोड़ा मचलता। सारी रात इसी में ही लगी रही। जब उन्होंने सलाम फेरा तहज्जुद के वक्त तो देखा कि कुछ बल्ब हैं, रोशनियां हैं, जो उनके सर के करीब थी और फिर वो दूर आसमान की तरफ जा रही थी। वो बड़े हैरान हुए कि मैं आज ये मंत्र क्या देख रहा हूं। सुबह नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آج رات میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ میں نے کچھ روشنیوں کو دیکھا جو مجھ سے دور آسمان کی طرف جا رہی تھی. نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ کے فرشتے تھے جو تمہارا قرآن سننے کے لیے آسمان سے اتر آئے تھے. اگر تم قرآن اونچا پڑھتے رہتے آج مدینے کے لوگ اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھ لیتے. انسان قرآن پڑھتا ہے اللہ کے فرشتے آسمان سے اترتے ہیں قرآن سننے کے لیے. تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے ہم قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں. قرآن مجید کا تیسرا حق ہے قرآن مجید کو یاد کرنا. یہ فرض کفایہ ہے. اگر کسی آبادی میں ایک دو حافظ ہوں گے تو فرض پورا ہو جائے گا سب کی طرف سے. ویسے دستور یہ ہے کہ ہر بچے کو آخری تین پارے ضرور قرآن مجید یاد کروانا چاہیے. 28, 29 اور 30 یہ تین پارے آسان ہیں, ہر بچہ یاد کر لیتا ہے. ہمارا یہ تجربہ ہے کہ جس کو بھی کہیں لڑکا ہو یا لڑکی سب آخری تین پارے آسانی سے یاد کر لیتے ہیں. اور چونکہ سورتیں چھوٹی چھوٹی ہیں کبھی انہوں نے رمضان میں تہجد پڑھنی ہے کبھی لیلۃ القدر میں جاگنا ہے تو وہ لمبی تہجد بھی پڑھ سکتے ہیں. اور تین پارے کے حافظ ہونے کی برکت سے ان بچوں میں نیکی بھی آ جاتی ہے. تو ہر بچے کو آخری تین پارے کا تو حافظ بنانا ہی چاہیے, پکی بات. جب وہ تین پارے کا حافظ بن جائے پھر ٹیچر پیرنٹ میٹنگ کال کرنی چاہیے, ماں باپ بھی ہوں استاد بھی ہوں اور وہ لڑکا بھی ہو. اب سب میٹنگ کریں, لڑکے سے پوچھیں بھائی آپ نے تین پارے یاد کر لیے کیا آپ بقیہ قرآن پاک بھی یاد کر لیں گے؟ اور لڑکا سینے پہ ہاتھ لا کے کہے ہاں میں ضرور حافظ بنوں گا, اس کے اندر ایک جذبہ ہو ایک شوق ہو. اور ماں باپ کہے جی کہ ہاں ہم بھی تیار ہیں, اور ٹیچر کہے جی لڑکا بڑا عقل مند ہے اس نے اچھے یاد کر لیے ہیں تین پارے یہ باقی بھی یاد کر لے گا. جب تینوں متفق ہو جائیں اس بچے کو تیسرے آگے پورا قرآن یاد کرنے کے لیے آپ بٹھا دیں, وہ بچہ دو سال کے اندر پورے قرآن پاک کا حافظ بن جائے گا. اور اگر بچے کا اپنا موڈ حافظ بننے کا نہیں اس کو مت قرآن پاک کا حافظ بننے کے لیے بٹھائیں. لوگ اپنے شوق میں بچے کو حافظ بناتے بناتے اس کو بددین بنا دیتے ہیں. اوپر سے وہ بچہ حافظ بن رہا ہوتا ہے اندر سے بددین بن رہا ہوتا ہے چونکہ اس کے دل میں شوق نہیں ہوتا. تو یہ کوئی زبردستی کی بات نہیں ہے, خوشی دیا ونگا یہ خوشی کی بات ہے. جو شوق سے بچہ بننا چاہتا ہے وہ بنے, جو نہیں بن سکتا کوئی بات نہیں چونکہ فرض کفایہ ہے کچھ بچوں کا بننا ضروری ہے. ہمارا یہ تجربہ ہے ایک عام ایوریج آئی کیو لیول کا بچہ دو سال کے اندر آرام سے قرآن مجید یاد کر لیتا ہے, اور اگر زیادہ ذہین ہو تو ڈیڑھ سال میں بھی یاد کر لیتا ہے ایک سال میں بھی یاد کر لیتا ہے. ہمارے پاس مدرسے میں ایک لڑکی آئی وہ ڈبل ایم اے تھی, ایم اے جغرافی ایم اے کیلیگرافی, اور کہنے لگی کہ میں نے حافظہ بننا ہے. تو مجھے گھر والوں نے پوچھا کہ جی چھوٹی بچیاں حافظ بنتی ہیں اور یہ تو 26 سال کی 25 سال کی جوان بڑی لڑکی ہے یہ کیسے بیٹھے گی ان چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ؟ میں نے کہا آپ اس کو ترغیب دیں کہ وہ عالمہ بنے اور بخاری شریف والا کورس پڑھ لے, اس میں بڑی عمر کی بچیاں ہوتی ہیں ان کے ساتھ یہ آسانی سے ایڈجسٹ ہو جائے گی. اس بچی نے جواب دیا جی مجھے شوق ہے حافظہ بننے کا, میں پہلے حافظہ بنوں گی بعد میں عالمہ بھی بنوں گی. ہم نے اس کو بٹھا دیا. اللہ کی شان دیکھیں جی کہ وہ بچی قرآن مجید یاد کرتی رہی کرتی رہی, 8 مہینے میں اس نے پورے قرآن مجید کو یاد کر لیا. تو 8 مہینے میں قرآن مجید کو یاد کرنے کی بھی مثالیں موجود ہیں, اور اس سے کم وقت میں بھی لوگوں نے یاد کیا. چنانچہ ہمارے ایک ساتھی ہیں لاہور کے جامعہ اشرفیہ سے انہوں نے دور حدیث کیا, رمضان سے پہلے کا وقت تھا. وہ روزانہ لاہور سے آتے تھے اور مجھے آ کے کہتے تھے کہ حضرت مجھے سر پہ تیل لگانے کا بہت تجربہ ہے, آپ مجھے 20 منٹ دے دیا کریں میں آپ کے سر پہ تیل لگا کے چلا جاؤں گا. اب مطالعہ کرنے والا بندہ تھکا ہوا تو ہوتا ہی ہے, تو میں اس کو ایک دو دفعہ بلایا تو میں نے محسوس کیا کہ واقعی اس کو بڑا تجربہ ہے. اس نے مجھے کہا جی کہ یہ 8-10 دن ہیں, آپ مجھے 8-10 دن اجازت دے دیں, میں جب بھی آؤں میں 20 منٹ تیل لگا کے واپس چلا جاؤں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے. میرے ذہن میں تھا یہ بچہ مسجد میں نفلی اعتکاف کی نیت سے ٹھہرا ہوا ہے, جب میں اسے بلا لیتا ہوں یہ آ جاتا ہے اور سر پہ تیل لگا دیتا ہے. مجھے ساتھی نے کہا کہ حضرت نہیں, یہ روزانہ لاہور جاتا ہے اور پھر اگلے دن پھر لاہور سے واپس آ کے 20 منٹ تیل لگا کے پھر واپس چلا جاتا ہے. میں نے اس سے پوچھا کہ مفتی صاحب کیا ایسا ہی ہے؟ اس نے کہا جی میرے والد صاحب کی دکان ہے اور وہ مجھے چھٹی نہیں دے رہے, وہ کہتے ہیں کہ تم نے میرے ساتھ جاب کرنی ہے تو مجھے دکان پہ بھی 8 گھنٹے والد کے ساتھ گزارنے پڑتے ہیں. میں آتا ہوں 20 منٹ تیل لگا کے پھر واپس بس پہ چلا جاتا ہوں اور باقی وقت وہاں اپنے والد کے ساتھ جاب کرتا ہوں اور پھر اگلے دن پھر آ جاتا ہوں, سونا ختم. مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ نوجوان بالکل ہی نہیں سوتا اور صرف ادھر سر پہ تیل لگاتا ہے پھر سفر کر کے جاتا ہے اور وہاں جا کے والد کے ساتھ پھر جاب کرتا ہے. تو میں نے اسے کہا کہ ایسے کرو کہ کل جب جاؤ نا اپنے والد کے پاس ان کو میرے سلام دینا اور کہنا کہ پیر صاحب نے سلام دیا ہے, بس. اور میں نے دعا کی کہ اللہ اس کے والد کو توفیق دے کہ وہ اس بچے کو تھوڑا وقت فارغ دے دے. اللہ کی شان دیکھیں, اس نے جا کے والد صاحب کو سلام دیے تو والد صاحب نے کہا تم روز آتے جاتے ہو, تمہاری کوئی کمی کوتاہی پیر صاحب کو پتہ چل گئی ہوگی, اس لیے انہوں نے مجھے سلام بھیجے ہیں. اچھا ایسے کرو کہ تم پورا مہینہ جاؤ اور ان کے پاس اعتکاف کر لو. تو والد نے پورے رمضان کے مہینے کے اعتکاف کی اس کو اجازت دے دی. وہ بچہ بڑا خوش میرے پاس آیا, حضرت مجھے تو پورے رمضان اعتکاف کی اجازت مل گئی. میں نے کہا بہت اچھا ہے, اب آپ ایسا کریں کہ مسجد میں اعتکاف کریں اور وقت عبادت میں گزاریں. کہنے لگا حضرت میں عالم تو بن گیا ہوں, اگر آپ اجازت دیں تو میں حافظ بھی بن جاؤں. میں نے کہا ضرور کوشش کرو. اللہ کی شان دیکھیں, اس بچے نے اسی مسجد میں قرآن مجید یاد کرنا شروع کیا اور 30 دن کے اندر پورا قرآن مجید یاد کر لیا. وہ دن میں پارہ یاد کرتا تھا اور رات کو تراویح کی نماز میں سناتا تھا, 30 دن میں یاد کر لیا. میں سناتا تھا لوگوں کو کہ 30 دن میں بچے نے یاد کیا. میرا بڑا بیٹا حافظ حبیب اللہ حافظ ہے, کہنے لگا ابو میں حافظ ہوں, مجھے پتہ ہے اس نے 28 دن میں یاد کیا, 29ویں شب میں اس نے قرآن پاک مکمل پڑھ لیا تھا. تو آج کے دور کا ایک نوجوان اس زمانے میں 1 مہینے میں قرآن مجید کو یاد کر لیتا ہے, اور اس سے کم وقت میں بھی قرآن مجید کو یاد کیا گیا. کتابوں میں لکھا ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا ایک شاگرد تھا, اس کا نام تھا محمد, بڑے امیر باپ کا بیٹا تھا, بہت امیر باپ کا, اور خوبصورت بہت تھا بچہ اور بہت ذہین تھا, امام شافعی کا استاد بنا. جب امام صاحب کے پاس پڑھنے آیا تو امام صاحب نے کہا کہ بچے لگتا ہے کہ تم تو حافظ نہیں ہو. اس نے کہا جی میں حافظ تو نہیں ہوں. فرمایا تمہیں پتہ نہیں کہ میرا شاگرد بننے کے لیے حافظ بننا ضروری ہے, یہ پری ریکوائرمنٹ ہے, جو میرے پاس پڑھنے آئے وہ حافظ ہونا چاہیے, تم جاؤ اور حافظ بن کے آؤ. وہ بچہ اٹھا اور چلا گیا. پھر 1 ہفتے کے بعد وہ امام صاحب کو ملنے کے لیے آیا. امام صاحب سمجھے اپنے استاد کو سلام کرنے کے لیے آیا تو پوچھے محمد کیسے آئے؟ حضرت آپ نے فرمایا تھا جاؤ قرآن مجید کو یاد کر کے آؤ, میں 1 ہفتے میں پورے قرآن مجید کو یاد کر کے واپس آ گیا ہوں. 1 ہفتے میں قرآن مجید کو یاد کرنے کی بھی مثالیں دنیا میں موجود ہیں, اور اس سے بھی کم وقت میں. حضرت مفتی تقی عثمانی رحمت برکاتہم نے کتاب لکھی ہے, تراشے اس کا نام ہے, چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں اس میں. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ایک عالم تھا ہشام قلبی, حدیث کا بھی بڑا عالم تھا مگر حافظ نہیں تھا. ان کے بارے میں ہے کہ ایک دفعہ دوست بیٹھے ہوئے تھے, آپس میں بات کرنے لگے, فلاں عالم ہے فلاں حافظ بھی. جب میرا تذکرہ آیا لوگوں نے کہا عالم تو بڑا ہے حافظ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے بڑا برا لگا کہ میں دنیا میں اتنا بڑا عالم اور حافظ نہیں ہوں. میں نے وہیں بیٹھے بیٹھے حفظ کی نیت کر لی اور 3 دن کے اندر میں نے پورے قرآن مجید کو یاد کر لیا. 3 دن میں قرآن مجید کو یاد کرنے کی مثالیں بھی موجود ہیں. عمر کے اعتبار سے دیکھیں تو اکثر دیکھا گیا کہ بہترین عمر 7-8 سال 9 سال 10 سال یہ بہترین عمر ہے قرآن مجید کو یاد کرنے کی. النقش کالحجر اس عمر میں جو یاداشت ہوتی ہے نا وہ پتھر پہ لکیر کی مانند ہوتی ہے, جو بچہ یاد کر لیتا ہے وہ اسے یاد رہتا ہے. لیکن ہارون رشید کے دور میں ایک باپ اپنے بیٹے کو لے کے آیا اور کہنے لگا کہ ہارون رشید میرا بیٹا حافظ ہے, آپ اس کی منزل سنیں. ہارون رشید خود بھی حافظ قرآن تھا, اس نے 3-4 دفعہ سنا جگہ سے, بچے نے بالکل ٹھیک سنایا. جب اس کا سرٹیفکیٹ باپ نے دکھایا تو اس وقت بچے کی عمر 5 سال تھی, یعنی 5 سال میں وہ بچہ قرآن پاک کا حافظ بن چکا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. تو 5 سال کے بچے بھی حافظ بنتے ہیں, 10 سال کے بچے بھی, اور بڑی عمر کے لوگ بھی. چنانچہ ہمارے ایک ساتھی تھے, مجھے انہوں نے فرمایا کہ آپ نے دستار بندی کے لیے ضرور آنا ہے. میں نے کہا جی بہت اچھا, میں حاضر ہو جاؤں گا. چنانچہ میں گیا, جب دستار بندی ہو رہی تھی میں نے دیکھا ان کے سر کے بال سفید, داڑھی کے بال سفید, بھویں بھی سفید, پلکیں بھی سفید, بازو کے بال بھی سفید, جسم پہ کالا بال نظر نہیں آتا تھا. میں نے ان سے پوچھا جی آپ کی عمر کیا ہوگی, کہنے لگے جی میری عمر اس وقت 90 سال کے قریب ہوگی. اور اس وقت انہوں نے قرآن مجید کا حفظ مکمل کیا تھا. تو 5 سال کا بچہ بھی حافظ بنا اور 90 سال کی عمر کا بوڑھا بھی قرآن مجید کا حافظ بنا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ اس کو یاد کرنا آسان ہے, ورنہ دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں جو اتنے والیوم کی ہو اور اس کو کسی بندے نے یاد کیا ہو. کسی کتاب کا کوئی حافظ نہیں ملے گا, اگر حافظ ملے گا تو قرآن پاک کا ملے گا. یہ اللہ کے کلام ہونے کی ایک دلیل ہے ہمارے سامنے. ہر دور اور ہر زمانے میں کوئی ایک دن ایسا نہیں گزرا کہ پوری دنیا میں قرآن مجید کا کوئی حافظ موجود نہ ہو, کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا. ہر دور اور ہر زمانے میں لاکھوں مرد اور لاکھوں عورتیں ایسی رہی ہیں امت میں جنہوں نے قرآن مجید کو یاد کیا اور قرآن مجید کو پڑھا. ہمارے بچوں کے ایک قاری صاحب تھے, میں نے ایک وقت وہ ملتان میں ٹائم دیا, وہ مجھے کہنے لگے کہ حضرت میرا گھر ملتان کے قریب ہے, آپ آ ہی رہے ہیں تو ایک وقت کھانا میرے گھر کھا لینا. میں نے کہا بہت اچھا, ہمارے بچوں کے استاد تھے تو میں نے ان کا اکرام کیا. اب 2-4 مہینے بعد میں تو بھول ہی گیا, لیکن جب میں ملتان پہنچا پروگرام کے لیے تو قاری صاحب نازل ہو گئے, حضرت آپ نے وعدہ کیا تھا ایک وقت کھانے کا, آپ میرے ساتھ چلیں. ہم چل پڑے, وہ ہمیں ملتان سے لے کے نا ایک دیہات میں لے گئے. دیہات میں کوئی 200-300 گھر ہوں گے, اور اپنے گھر کی بیٹھک میں جا کے مجھے بٹھا دیا. میں نے کہا قاری صاحب اگر میں ملتان میں رات کو پروگرام کرتا تو ہزاروں لوگ فائدہ اٹھاتے, آپ نے مجھے یا کہ یہاں دیہات میں بٹھا دیا ہے تو میرے یہاں آنے کا کیا فائدہ. ساتھی بیٹھا تھا وہ کہنے لگا حضرت جی ہاں یہ توپ سے چڑیا مارنا چاہتے تھے. تو قاری صاحب کہنے لگے حضرت اپنی جگہ بات ہے مگر میں آپ کو ایک مقصد کے لیے یہاں لایا ہوں. میں نے پوچھا کیا مقصد, کہنے لگے یہ ایسا گاؤں ہے کہ جس میں پچھلے 200 سال سے ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا کسی گھر میں کوئی بچہ حافظ قرآن نہ ہو, ہر ہر گھر میں حافظ قرآن ہے. اس لیے اس بستی کا نام ہے حافظ والا, بستی کا نام بھی حافظ والا پڑ گیا. آپ غور کیجئے اس وقت میں ہمارے ملک میں یہ گاؤں آج بھی موجود ہے جس گاؤں کے ہر گھر میں کوئی نہ کوئی بندہ قرآن مجید کا حافظ موجود ہے, اور یہ 200 سال کا ریکارڈ ہے وہاں کا. تو الحمدللہ قرآن مجید کی محبت اللہ نے دلوں میں ایسی ڈالی ہے کہ لوگ قرآن مجید کے حافظ بنتے ہیں, اور ہمارے ملک میں الحمدللہ حافظ بننے کا یہ رجحان بہت زیادہ ہے. ایک مسجد میں تراویح پڑھانی ہوتی ہے اور الحمدللہ اس مسجد میں 15-15-20-20 حافظ موجود ہوتے ہیں. یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ کا کرم ہے. ये जो हाफिज लोग होते हैं ना, ये कुरान मजीद की फ्लैश ड्राइव होते हैं। आज कंप्यूटर पे कोई काम करे ना, तो उसके काम को महफूज करना हो तो दो तरीके हैं। एक तरीका है उसको मेमोरी के ऊपर रिकॉर्ड कर लिया जाए, हार्ड डिस्क भी कर सकते हैं, वैसे भी डिस्क पे कर सकते हैं और फ्लैश ड्राइव पे भी कर सकते हैं। मगर फ्लैश ड्राइव को लाना ले जाना आसान होता है, उसमें पूरा वो रिकॉर्ड मौजूद होता है। तो जो हाफिज कुरान बच्चे है ना, वो हकीकत में कुरान मजीद की फ्लैश ड्राइव है। वो जहां भी बैठा होगा उसके दिमाग के अंदर कुरान मजीद महफूज होगा। अल्लाह ने कुरान मजीद को एक तो इस तरह महफूज किया, और दूसरा तरीका होता है कि उसको प्रिंट करके उसकी हार्ड कॉपी अपने पास रख लें। अल्लाह ने कुरान मजीद को इस तरह भी महफूज करवाया। चुनाचे नबी अलैहिस्सलाम पर जब वही आती थी तो नबी अलैहिस्सलाम सहाबा को बुलाकर कुरान मजीद लिखवा दिया करते थे। वो जो लिखने वाले थे उनका नाम था कातिबीन वही। उनकी तादाद 16 के करीब आई है। 16 सहाबा कराम ऐसे थे जो लिखना पढ़ना जानते थे। वो कुरान मजीद लिखते थे। उस जमाने में पेपर नहीं था, तो कभी कपड़े पर, कभी चमड़े पर, कभी लकड़ी पर, कभी किसी हड्डी पर, किसी इस किस्म पत्थर के ऊपर वो कुरान मजीद की आयतें लिख लिया करते थे। अब इनको कहते थे पारचात। ये पारचात मुख्तलिफ लोगों के पास महफूज थी नबी इस्लाम के जमाने में। जब अल्लाह के हबीब सन ने पर्दा फरमाया तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक लानों ने अमीरुल मोमिनीन बन गए। हजरत उमर लानों ने मशवरा दिया कि अमीरुल मोमिनीन वो जो कुरान मजीद के पारचात है ना, आप उनको हकूमती निगरानी में एक जगह पर इकट्ठा महफूज करवा लें ताकि ऑथेंटिसिटी बाकी रहे उसकी। तो सैयदना सिद्दीक अकबर लानों ने एक जमात बनाई। जैद रिलानो एक साहबी थे जो हाफिज कुरान थे, उनके साथ चार और साहबी थे। ये पांच बंदे पांचों हाफिज थे, और उनके जिम्मे लगाया तुम पांचों बंदे हाफिज हो, तुम जाओ और ये पारचात जहां जहां जिसके पास महफूज हैं उनसे लेकर एक जगह पर इसको इकट्ठा कर दो। चुनाचे ये दीन इस्लाम में पहली हकूमती कोशिश थी जिसमें सारे कुरान मजीद के पारचात को एक जगह के ऊपर जमा कर दिया गया। तो अबू बकर सिद्दीक लानों को जामे उल कुरान कहा गया, कुरान के पारचात को एक जगह जमा करवाने वाले। अब मसला बना कि इसको रखा कहां जाए, तो सिद्दीक अकरम ने फरमाया कि उम्मुल मोमिनीन हफ्सा रजी अल्लाह तआला ना, जो उमर रजियल्लाहु अन्हा की बेटी भी थी और नबी अलैहिस्सलाम की बीवी थी और उम्मुल मोमिनीन थी, वो लिखना पढ़ना जानती थी, उन्होंने कहा कि मैं इनको उनके पास महफूज रखवाऊंगा। चुनाचे उम्मुल मोमिनीन हफ्सा रजी अल्लाह तआला ना ने इसकी जिम्मेदारी ली और ये सारे पारचात उनके पास महफूज रहे। जो बंदा खुद लिखना पढ़ना जानता हो वो दूसरे को उसमें कोई रद्द बदल नहीं करने देता। चुनाचे उम्मुल मोमिनीन ने निगरानी की और ये पारचात एक जगह पर रहे। फिर जब उस्मान गनी लानों का जमाना आया, उस वक्त कपड़े के यानी चमड़े के ऊपर लिखने का एक रिवाज पड़ गया था, नई इजाज पड़ गई थी। तो हजरत उस्मान गनी लानों ने उन पारचात से इन सारे कुरान मजीद को चमड़े के ऊपर मुंतकिल करवा दिया और उसको किताबी शक्ल बना के 7 किताबें बनवाई। उस जमाने में मुसलमानों के 7 सूबे थे और हर सूबे के मरकज में उन्होंने एक किताब भिजवाई। उनमें से एक नुस्खा आज भी तुर्की के अजायब घर में मौजूद है और दूसरा नुस्खा उज्बेकिस्तान के ताशकंद के एक मस्जिद में, जिसका नाम है तिल्ला शेख मस्जिद, वहां भी मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे उन दोनों नुस्खों की ज्यारत की तौफीक अता फरमाई। उस्मान गनी लानो नाशिरुल कुरान कहलवाए कि उन्होंने कुरान मजीद को पूरी दुनिया के अंदर नशर कर दिया, फैला दिया। फिर ये किताबी सिलसिला जो चला तो लोग अपने हाथों से कुरान मजीद लिखा करते थे पहले जमाने में। हत्ता कि कोई लड़की जब पढ़ के फारिग होती थी तो फिर वो घर में इंतजार में होती थी कि रिश्ता आएगा और मेरी शादी हो जाएगी। तो वो जो इंतजार का जमाना था उसमें वो अपने लिए रोजाना कुरान मजीद लिखती थी बड़े खूबसूरत तरीके से। जब वो कुरान मजीद मुकम्मल कर लेती थी तो मां बाप उसकी सुनहरी जिल्द बनवाते थे। बच्ची की शादी होती थी और जहेज में सुनहरी जिल्द वाला उसको कुरान पाक दे दिया जाता था। हर बच्ची अपने घर के लिए खुद कुरान पाक लिखती थी। इस तरह मुसलमानों के घरों में ہاتھ سے لکھے ہوئے قرآن پاک موجود رہتے تھے. پھر سب سے پہلے رشیا کا ایک عالم تھا, اس کا نام تھا حمزہ بے رحمت اللہ علیہ, کازان ایک شہر ہے رشیا کا, اس کے وہ عالم تھے. انہوں نے سب سے پہلے پرنٹنگ پریس کے اوپر قرآن مجید کو چھاپا سینٹ پیٹر برگ میں. پھر اس کے بعد یہ قرآن مجید ایران میں پرنٹنگ پریس کے اوپر چھپا, پھر اس کے بعد ہیمبرگ جرمنی میں چھپا, اور پھر تو یہ پوری دنیا میں ہی چھپنے لگ گیا. آج الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں یا شاید لاکھوں کی تعداد میں پرنٹنگ پریس دنیا میں موجود ہیں جو قرآن مجید کو چھاپ رہے ہیں, اور ہر گھروں کے اندر خوبصورت لکھا ہوا چھپا ہوا قرآن مجید آج موجود ہے. تو قرآن مجید فلیش ڈرائیو کی شکل میں حافظوں کے عقل میں بھی موجود ہے اور کاغذ کے اوپر بھی موجود ہے. دونوں طرح سے اللہ نے قرآن مجید کو محفوظ کروایا. ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی یہ کتاب ہمارے پاس محفوظ ہے. جرمنی کی ایک یونیورسٹی ہے, اس کا نام ہے میوخ یونیورسٹی. اس میوخ یونیورسٹی میں ان کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے, جیسے ہمارے ہاں اسلامک اسٹڈیز کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے نا, تو ان کا ایک ڈپارٹمنٹ تھا یونیورسٹی کا. اس نے کئی ملین ڈالر کا ایک منصوبہ بنایا کہ مسلمان کہتے ہیں کہ قرآن پاک محفوظ ہے, ہم تجربہ تو کریں محفوظ بھی ہے یا نہیں ہے. تو انہوں نے کئی ملین ڈالر اس کے لیے مخصوص کیے اور اس کے لیے 100-200 بندے انہوں نے اپوائنٹ کیے. انہوں نے سوچا کہ ہم کیسے ویریفائی کریں. ان کا دیکھو یہ قرآن مجید ایک جگہ نہیں چھپتا, ہزاروں جگہ چھپتا ہے. ہم ایسے کرتے ہیں مختلف ملکوں کے مختلف شہروں میں دیہاتوں میں جہاں جہاں قرآن مجید چھپتا ہے اس کو ہم ایک جگہ پر اکٹھا کرتے ہیں. تو انہوں نے 40,000 قرآن مجید کے نسخے خرید کر ایک جگہ پر اکٹھے کیے. ان کا خیال یہ تھا یہ 40,000 جگہوں پر چھپے ہوئے مختلف قرآن ہیں, کہیں نہ کہیں تو زیر زبر کا فرق نکل آئے گا, کوئی نقطے کا فرق نکل آئے گا. لیکن جب انہوں نے 40,000 قرآن مجید کو ایک ایک حرف دیکھ کر آزمایا اور پڑھا تو انہوں نے اس بات کو ویریفائی کیا کہ 40,000 نسخوں میں ایک نقطے کا بھی کہیں فرق نہیں تھا. اللہ فرماتے ہیں ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا اور اس کتاب کی حفاظت کے ہم ہی ذمہ دار ہیں. دیکھا اللہ نے اپنی کتاب کی ذمہ داری کیسے نبھائی. آج بھی قرآن مجید محفوظ ہے. 1993 کی بات ہے. اس زمانے میں میں کچھ وقت کے لیے امریکہ میں مقیم تھا ایک جگہ پر. میرے پاس دو عالم آئے اور مجھے کہنے لگے کہ حضرت آپ کے ذمے ایک کام لگانا ہے. میں نے پوچھا کیا؟ کہنے لگے کہ یہاں پر ایک سوسائٹی بنی ہوئی ہے, انٹر فیتھ سوسائٹی اس کا نام ہے, یعنی مذاہب کے درمیان ہم آہنگی ہونے کے لیے ایک سوسائٹی بنائی ہے انہوں نے. ہمارے ہاں تو آج یہ باتیں شروع ہو رہی ہیں نا انٹر فیتھ کی, یہ امریکہ میں 1993 میں شروع ہو گئی تھی. تو وہاں آپ کو لے کے جانا ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے جی کہ وہاں ہر مذہب کے لوگ ہیں, ہندو بھی ہیں, سکھ بھی ہیں, عیسائی بھی ہیں, یہودی بھی ہیں, اور ہر مذہب کے بندے کو اپنے مذہب کا دفاع کرنا ہوتا ہے. ہم نے پہلے ایک مسلمان عالم کو بھیجا تھا, تو جو وہاں یہودی عیسائی تھے نا وہ بڑے چالاک لوگ تھے, وہ اس سے روحانیت کی باتیں پوچھتے تھے اسلام میں روحانیت کے بارے میں. اب وہ عالم تھا, اس کو تو روحانیت کا پتہ نہیں تھا, تو اس کو وہ پھنسا لیتے تھے اور شرمندہ کرتے تھے. تو عالم نے کہہ دیا جی کہ میں نے وہاں نہیں جانا. پھر ہم نے ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر تھا, اس کو بھیجنا شروع کیا. تو وہ اس سے سائنس کی باتیں پوچھتے تھے. اب وہ عالم تو تھا اور کسی سبجیکٹ میں وہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر بھی تھا, لیکن سائنس نہیں پڑھا ہوا تھا. اب جب اس کو سائنس کی باتیں سمجھ میں نہ آتی تو اس کو پھنسا لیتے. وہ بھی بڑا پریشان ہوا اور اس نے کہا جی کہ میں نے نہیں جانا. کہنے لگے کہ اب ہمارے پاس کوئی بندہ نہیں کہ جس کو ہم وہاں بھیجیں, ہم آپ کو بھیجتے ہیں, آپ جو ہے وہ عالم ہیں یا روحانیت کو بھی جانتے ہیں اور سائنس کو بھی جانتے ہیں. جیک آف آل ٹریڈ بٹ ماسٹر آف نن. تو اب چونکہ علماء نے کہا تھا تو میں ان کے ساتھ چلا گیا. میں نے وہاں دیکھا واقعی یہودی بھی تھے, عیسائی بھی تھے, ان کے جو علماء تھے سب وہاں موجود تھے, اور ان سب نے جیسے ایکا کیا ہوا تھا مسلمانوں کے خلاف, ان اناؤنسڈ ایکا تھا, آپس میں وہ اکٹھے ہو جاتے تھے اور مل کے مسلمان عالم کو پریشان کرتے تھے. خیر میں نے وہاں جا کے ان کو اپنا تعارف کروایا. میں نے کہا کہ میں عالم نہیں, میں طالب علم ہوں, آپ کوئی کوسچن مجھ سے پوچھیں گے تو میں اس کا جواب دوں گا, اور اگر مجھے نہیں آتا ہوگا تو میں ٹیلی فون پہ اپنے استادوں سے پوچھ کے آپ کو بتا دوں گا, اس میں کیا حرج ہے, آج نہیں بتاؤں گا تو کل بتا دوں گا پوچھ کے, لیکن میں آپ کو ہر کوسچن کا آنسر دوں گا ضرور, اور میں طالب علم ہوں, عالم کا دعویٰ نہیں کرتا. وہ خوش ہو گئے کہ چلو ایک اور جو ہے وہ ہمیں شکار مل گیا. اب میں نے وہاں جانا شروع کر دیا. الحمدللہ چونکہ میں انگلش میں ان سے بات کرتا تھا اور فلوئنٹ انگلش بول لیتا تھا تو وہ حیران بھی بڑے ہوتے تھے کہ یہ پاکستان کا جو ہے نا بندہ ہے, لڑکا ہے, اور ہمارے ساتھ انگلش میں باقاعدہ بات کر رہا ہوتا ہے. الحمدللہ میں وہاں کئی مہینے جاتا رہا. اب مجھے سمجھ لگ گئی ان کی کہ ان کی حرکتیں کیسی ہیں, یہ کیسے ایکا کرتے ہیں اور پھنساتے ہیں. اب انہوں نے اگلی بات کرنی ہوتی تھی, مجھے پہلے ہی پتہ چل جاتا تھا کہ اب یہ مل کر یہ بات کریں گے. بندہ سمجھ جاتا ہے نا معاملے کو. میں ان کی اس میٹنگ کو سمجھ گیا تھا. لو جی ایک دن میٹنگ ختم ہوئی تو جو سیکٹری تھا نا اس نے کہا کہ جی اگلی میٹنگ کا ایجنڈا بتائیں ہمیں. جب اس نے کہا نا اگلی میٹنگ کا ایجنڈا بتائیں تو قدرتی بات ہے میں نے کہا کہ بھئی اگلی میٹنگ میں ہر دین والا بندہ اپنے دین میں جو اللہ نے کلام بھیجا ہے نا وہ ہمیں پڑھ کے سنائے, ہم ہر ہر دین کا جو اللہ کا کلام ہے وہ سنیں گے. اس سیکٹری کو یہ بات بڑی اچھی لگی, اس نے فوراً ایجنڈے پہ لکھ دیا کہ اگلی میٹنگ میں ہر دین والا اپنے دین میں جو کتاب ہے ان کی اس کو پڑھ کے سنائے گا. خیر جی اگلی دفعہ جب میٹنگ ہوئی تو اس نے میٹنگ اوپن کی تو اس نے میرا نام لیا, مسٹر احمد آپ نے یہ تجویز دی تھی, اب آپ ہی پڑھ کے سنائیں قرآن. میں نے ان کے سامنے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی اور اس کا ترجمہ انگلش میں ان کو بتا دیا. پھر میرے بعد ایک عیسائی بیٹھا ہوا تھا پادری, اس کی باری تھی. جب اس نے پڑھنا تھا تو اس نے اپنی بائبل نکالی اور انگریزی میں پڑھنی شروع کر دی, پہاڑی کا آواز جس کو کہتے ہیں. میں نے سیکٹری کو کہا کہ جی ہماری میٹنگ تو یہ تھی کہ جو ورڈ آف گاڈ ہے, اللہ نے کلام بھیجا ہے, وہ پڑھ کے سنائے گا, اور یہ تو انگلش پڑھ رہے ہیں تو کیا انجیل اللہ نے انگلش میں بھیجی تھی؟ اب وہ پھنس گیا چپ. دو تین منٹ بالکل سناٹا رہا. دو تین منٹ کے بعد جو آگے ربائی بیٹھا تھا نا یہودیوں کا عالم, وہ بڑا تیز ترار بندہ تھا, وہ بھی پریشان تھا کیونکہ اس نے بھی ہبرو زبان میں نہیں پڑھنا تھا جس میں کہ تورات اتری تھی, وہ بھی انگلش کی ٹرانسلیشن لے کے آیا ہوا تھا. تو اس کو سمجھ لگ گئی اگر پہلے پہ آبجیکشن ہوا ہے تو میرے اوپر بھی آبجیکشن ہوگا. تو وہ ایسے آگے بڑھتا ہے اور مجھے کہتا ہے مسٹر احمد لیٹ می ٹیل یو لاؤڈ اینڈ کلیئر, مسٹر احمد میں آپ کو واضح الفاظ میں کہتا ہوں, پوری دنیا میں صرف مسلمان ایسے ہیں کہ ان کے پاس اللہ کا کلام اپنی اصل شکل میں محفوظ ہے, باقی کسی کے پاس اللہ کا کلام محفوظ نہیں ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. میں نے کہا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون, ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا اور اس قرآن کی حفاظت کے ہم ہی ذمہ دار ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. قرآن مجید آج بھی محفوظ حالت میں ہمارے پاس موجود ہے, اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی. ہمارے ایک قاری صاحب نے نماز میں کھڑے ہو کر قرآن مجید سنایا, ان کے سامنے قرآن مجید کھلا ہوا نہیں تھا, وہ زبانی پڑھ رہے تھے, جہاں کہیں اٹکتے تھے पीछे से उनको बताने वाले बता देते थे और उन्होंने अलिफ लाम मीम से पढ़ते पढ़ते आज वन्नास तक कुरान पाक को खत्म किया। ये कुरान मजीद के खत्म की महफिल है। हदीस मुबारका में नबी सलाम ने फरमाया कि जब कुरान मजीद खत्म किया जाता है उस रात में वो कारी साहब अल्लाह से जो दुआ मांगते हैं अल्लाह उनकी हर दुआ को कबूल फरमाते हैं। रात के शुरू में खत्म करें तो रात के शुरू से लेके सहरी होने तक पूरी रात उनकी दुआएं कबूल होती हैं, और अगर वो दिन में कुरान पाक खत्म करें तो सुबह से लेके शाम तक उनकी दुआएं कबूल होती हैं। तो कुरान मजीद की महफिल में, खत्म कुरान की महफिल में दुआ कबूल होने की बशारत तो नबी अलैहिस्सलाम ने अता फरमाई, और ऊपर से रमजान मुबारक की रात भी है और रमजान मुबारक की 29 की रात भी है। हदीस मुबारक में आता है कि रमजान मुबारक की जो 29 रात है उसको अल्लाह ताला इतने लोग जहन्नम से बरी करते हैं कि पहली रमजान से लेके 29 तक जितने टोटल लोग बरी हुए थे उन सब का मजमुआ जमा सम टोटल अल्लाह आखिर रात में इतने मंदे और बरी फरमा देते हैं। यानी अगर हर रात में फर्ज करो, मैं मिसाल दे रहा हूं, 1 करोड़ बंदे बरी होते थे तो 28 करोड़ कल तक बरी हो चुके, तो आज एक रात में अल्लाह 29 करोड़ और बंदों को भी मगफरत फरमा देंगे। तो ये बख्शिश की रात है। आज की रात अल्लाह से मांगिए और अपने गुनाहों की बख्शिश मांगिए, अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, मुसलमान भाइयों के लिए, उम्मत के लिए, अपने मुल्क के लिए मांगने की रात है। और एतकाफ वाले लोग मौजूद हैं माशाल्लाह, यहां 1-2 भी नहीं, 2-400 भी नहीं, हमारे अंदाजे में तकरीबन कोई 3,000 के करीब लोग हैं जो नफली और सुन्नत एतकाफ में यहां बैठे हुए हैं। अब ये मोतकिफ लोग तो 10 दिन से अल्लाह के घर की चौखट पकड़ के बैठे हैं ना, अब इनका तो हक बनता है कि ये आज अल्लाह को मना के उठें, अल्लाह आज हम अपनी मगफरत के बगैर यहां से नहीं उठेंगे, तू हम पे रहम फरमा, हम पे तरस फरमा और अल्लाह हमारे गुनाहों की बख्शिश फरमा।